والمسلمون رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. किसी आदमी का मकाम मर्तबा कुछ कम होता है तो लोगों के सामने उनका मकाम मर्तबा जाहिर करने के लिए एक ख़ास तर्ज इख्तियार किया जाता है। जैसे कि छोटों की कुछ फजीलत बयान कर दी जाए मजमे के सामने, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये छोटा अगरचे छोटा है लेकिन हकीकत में बड़ा है। इस कुबेल से ये रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, आप अपने इस छोटे से बंदे से मोहब्बत फरमाइए। अबैत तस्गीर हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हो के लिए ही दुआ है कि अल्लाह अपने इस छोटे से बंदे से मोहब्बत फरमाइए। चूँकि हज़रत अबू हुरैरा कोई मालदार आदमी नहीं थे और मदीना के अंदर कोई इनकी लंबी चौड़ी जायदाद और प्रॉपर्टी भी नहीं थी, वो तो अस्हाबे सुफ़ा में से थे, चबूतरे पर मुकीम थे, जो मिला खाया और हुजूर की बातें सुनने की, हदीस महफूज करने की। अब ऐसे छोटे से आदमी को लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, खातिर में नहीं लाते, ध्यान में नहीं लाते, इसीलिए हुजूर ने उनके लिए ये दुआ फरमा दी ताकि लोग उनको अपना महबूब बनाए, लोग उनसे दोस्ती करें, लोग उनसे ताल्लुक कायम करें। इसीलिए हुजूर ने उनके लिए दुआ फरमा दी, ए अल्लाह, अपने इस छोटे से बंदे को आप महबूब बना लीजिए, यानी अबू हुरैरा को, और उनकी वालिदा को भी आप महबूब बना लीजिए ईमान वाले आपके बंदों की नज़र में। यानी जितने भी आपके ईमान वाले बंदे हैं उनकी नज़र में अबू हुरैरा और उनकी वालिदा को आप अपना महबूब और प्यारा बंदा बना दीजिए। अब जाहिर है कि हुजूर इस तरह दुआ कर देंगे तो एक तो हुजूर की दुआ की बरकत, सब इनसे मोहब्बत करने लगेंगे। दूसरी बात ये कि भाई लोग कहेंगे कि अबू हुरैरा और उनकी अम्मा के लिए तो हुजूर ने दुआ की है, चलो अपने सब उनसे मोहब्बत करें। इस तरीके से वहब्बिब इलैहिमिल मुमिनीन, और उनकी तरफ भी ईमान वालों को महबूब बना दीजिए, अहले ईमान को उनका महबूब बना दीजिए। जानिबैन से मोहब्बत, दोनों तरफ से मोहब्बत। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इलैहिम की ज़मीर का मरजा है हज़रत अबू हुरैरा और उनकी वालिदा, वो तो दो है, और हम ज़मीर जमा की हुजूर ने की क्यों दुआ में इस्तेमाल फरमाई? इलैहिमा कहना चाहिए दुआ में, वहब्बिब इलैहिमल मुमिनीन, इलैहिम जमा क्यों आया? नंबर एक, असल नुस्खे के अंदर इलैहिमा है, ये इलैहिम कहा के इस तरीके से तहरीफ नुस्खा लिखने वालों से इस तरीके की कुछ गड़बड़ हो गई है। नंबर दो, दूसरा जवाब, बाज अहले लुगत की राय ऐसी है कि अकल जमा दो है, ऐसे आम अहले लुगत तो कहते हैं कि अकल जमा तीन, लेकिन बाद हजरात की राय यह है कि अकल जमा दो, तो उनकी राय के एतबार से इसनैन भी जमा के हुक्म में है। नंबर तीन, इलैहिम में हजरत अबू हुरैरा और उनकी वालिदा और उनका पूरा घराना मुराद है, आल औलाद फैमिली वाले घर वाले सब लोग मुराद है, इसीलिए इलेहिम जमा की जमीर है। नंबर चार, दो अफराद को यानी हजरत अबू हुरैरा और उनकी वालिदा, या एक फर्द को, असल तो हजरत अबू हुरैरा है, फर्द वाहिद को एक जमात के कायम मुकाम समझकर जमा की जमीर इस्तेमाल की गई, और फर्द वाहिद को जमात के कायम मुकाम समझना ये अरबों में राइज है। उसकी मिसाल इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, इब्राहिम फर्द वाहिद है लेकिन बारी ताला ने क्या फरमाया, काना उम्मा, पूरी उम्मत के कायम मुकाम है एक फर्द। जैसे कहते हैं ना, आपकी शख्सियत तो अंजुमन है, आपकी शख्सियत में तो हमा जिहत जो है सारी चीजें पाई जाती है, तो इस तरीके से जमा का सेगा आया। जी सलमान
على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذ سيوف الله من عن تعد الله ما أخذها فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيء قريش وسيد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتي أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم رحمه الله يا أخي
हजरत आइज इब्ने अम्र कहते हैं कि अबू सुफियान का गुजरना हुआ चार आदमी की, दो तीन आदमी की जमात पर से। एक तो हजरत सलमान फारसी बैठे हुए थे, दूसरे हजरत सुहेब रूमी बैठे हुए थे, तीसरे हजरत बिलाल हबशी बैठे हुए थे। फी नफरिन यानी एक जमात थी और वहां से अबू सुफियान का गुजर हुआ। ये वाकिया अबू सुफियान के ईमान लाने से पहले का है। सुले हुदैबिया के मौके पर जो जंग बंदी का मुआहदा हुआ कुरैश मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में, तो सबसे पहले उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई मक्का वालों की तरफ से, उन्होंने आहद छीकने की। हुजूर को इत्तिला हो गई उनकी आहद छीकने की, वो कबीले बनु बिकर और बनु खुजा का जो मामला हुआ, तो कुरैश ने रातों रात अपने नौजवान भी भेजे, हथियार भी भेजे और मदद की अपने हलीफ की। हुजूर को इत्तिला हो गई लेकिन हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो जवाब नहीं दिया ने तो वो मक्का वाले सब अकड़ा गए, अंदर अंदर टेंशन में पड़ गए कि मदीना से कोई जवाब आता क्यों नहीं है। और बाज मरतबा बातिल को तोड़ने का बेहतरीन जरिया खामोशी होती है, तो उकता गए अंदर अंदर कि भाई हमारी अहद छिकने के बावजूद मदीना से कोई जवाब क्यों नहीं आता। तो उनको अंदाजा हो गया कि यकीनन मदीना में हमारे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है, ये इनको अंदाजा हो गया। लिहाजा मक्का के सरदार उस जमाने के अबू सुफियान बाकायदा सफर करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, और इनके पहुंचने का मकसद था मुआहदे की तजदीद करना कि वो जो जंग बंदी का मुआहदा किया था और उसकी हमसे खिलाफ वर्जी हुई, तो हम उसकी तजदीद करने के लिए आए हैं कि जो एक आध गलती हो गई माफ कर दो, अपना मुआहदा जैसे का वैसा है। उस जमाने का ये किस्सा है कि अबू सुफियान बाकायदा सफर करके मदीना आए, तो मदीना में जाहिर है कि एक कोने में थोड़े बैठेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो कहीं गए होंगे अबू सुफियान इधर उधर, तो यहाँ ये सब सहाबा बैठे हुए थे, इन्होंने अबू सुफियान को देखा तो ये सब सहाबा की जमात को तैश आ गया। अबू सुफियान को देखकर जलाल आ गया, क्या जलाल आया, फकालू ये सब सहाबा कहने लगे, اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردنوں کو اڑاتی کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی تلواروں کو اڑاتی کیوں نہیں ہیں؟ ماخذہ حق ادا کرنے میں کیا مطلب ان کے کہنے کا کہ مسلمانوں کے پاس جو تلواریں ہیں وہ کوئی ٹماٹر کاٹنے کی ہے؟ مدینہ کے اندر جو ہمارے پاس مدینہ کے مسلمانوں کے پاس جو تلواریں ہوں کوئی پیزا کاٹنے کے رکھی ہوئی ہے؟ کیک کاٹنے کے لیے ہے برتھ ڈے کے اوپر؟ ہی اللہ کا دشمن ابو سفیان مکہ کا سردار مدینہ آ کر کے اتنا بنداس گھوم رہا ہے اور ہم جو ہے یہ دشمن خدا کو اڑاتے کیوں نہیں؟ سب مدینہ والے اس کو مدینہ میں گھومتا ہوا دیکھ رہے اور یہ جو تلوار تیار ہوئی ہے اللہ کے دین کی حمایت اور حفاظت کے لیے تو اس اللہ کے دشمن کی گردن کیوں نہیں اڑاتے؟ اس کو تو ابھی اڑا دینا چاہیے. یہ انہوں نے کہا, یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا. یعنی اللہ کے دین کا دشمن اور اتنا بنداس مدینہ کی سر زمین پر گھومے پھرے, اس کو تو کب سے اڑا دینا چاہیے. یہ جملہ انہوں نے تیش میں آ کر کے کہا ان صحابہ کرام نے. تو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ساتھ معاہدے کی تجدید نہیں کی, ناکام واپس لوٹے اور اسی کے نتیجے میں پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. فقال ابو بکر, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, انہوں نے کس کو کہا؟ حضرت صہیب حضرت سلمان رضی اللہ عنہم کو. یہ جو نوجوان صحابہ جن کو جلال آیا تھا نا, حضرت سلمان حضرت صہیب حضرت بلال, ان کو کہا. کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. کیا کہا؟ اتقولون, کیا تم اس طرح کی بات کہتے ہو اس قریش کے بڑے بزرگ کو اور قریشیوں کے سرداروں کو؟ یعنی قریشیوں کے سردار, قریش کے بزرگ, مکہ کے بڑے آدمی یہاں آئے ہیں اور تم ان کو ایسی بات کہتے ہو, تم ان کے سامنے ایسی بات کرتے ہو کہ اللہ کے دشمن یہاں پھر رہا ہے اور ہم کیوں تلوار سے اس کو اڑاتے نہیں؟ یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے تنبیہ کے طور پر کن کو کہا؟ حضرت سلمان حضرت صہیب ان حضرات کو کہا. حضرت ابوبکر نے اپنے طور پر کیا سوچا؟ نمبر ایک, تبدبر اور مصلحت وقت کے تقاضے سے یہ جملہ کہا. انہوں نے مصلحت وقت کہ بھئی ابھی کی مصلحت یہ ہے کہ ابو سفیان کو مارنے دھاڑنے کی بات نہ کی جاوے, سکون صلح شانتی کی بات کی جاوے. نمبر دو, ابو سفیان جو اس وقت مدینہ منورہ آئے ہیں سفارتی مشن کے اوپر آئے ہیں. سفارتی مشن یعنی ایک قوم کے دوسرے قوم سے, ایک ملک کے دوسرے ملک سے جو تعلقات ہوتے ہیں اور جو آپس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے جو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سفارتی مشن. الچی گجراتی میں کہتے ہیں اس کو. تو کہا یہ سفارتی مشن پر آئے ہیں اور سفیر کی جان اور مال دونوں کا تحفظ ہوا کرتا ہے, سفیر کی جان کا بھی اور مال کا بھی تحفظ ہوا کرتا ہے, اس لیے ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے. تیسری بات, ابھی ان کو مدینہ کی سر زمین پر اطمینان سے چلنے پھرنے دو, ہمارے اخلاق اور زندگی دیکھ کر کے وہ ایمان قبول کر لے, اسلام میں داخل ہو جاوے, اسلام کی طرف مائل ہو جاوے. اور ایسا ہوا ہے, سمامہ آئے تو ان کو قید کیا مسجد نبوی میں, انہوں نے ایمان قبول کر لیا. تو इनको अभी मारने धाड़ने की बातें मत करो, मदीना आए हैं रहने दो, हमारे अखलाक किरदार हमारा सुलूक हमारी मदनी जिंदगी देख करके ईमान कबूल कर लेंगे। इन मकासिद के पेशे नजर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उन्होंने ये जुमला इरशाद फरमाया कि भाई आप लोगों को जज्बात ने बड़े आदमी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम जज्बात में आ गए अबू सुफियान को देख करके और तुमने जज्बात में ये जुमला बोल दिया, जरा अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए हजरत अबू बकर और हुजूर को इस बात की इत्तला दी, पूरे पूरी बात हुजूर को बतला दी। फकाल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू बकर शायद के आपने उनको गुस्से कर दिया, उन तीनों को आपने नाराज कर दिया। अबू बकर शायद के आपने उन लोगों को नाराज कर दिया। क्या मतलब नाराज करने का? अबू बकर ये तीनों हजरात ने उनके साथियों ने अबू सुफियान को देखकर जो जुमला बोला था दीन की मोहब्बत में बोला था, ईमानी गैरत में बोला था, दीन के दुश्मनों से नफरत के जज्बे में बोला था, इन्होंने कोई गलती नहीं की थी। उनके दिल में जो एक ईमानी गैरत थी वो जोश में आई, अल्लाह के दीन की मोहब्बत जोश में आई, दीन के दुश्मन से नफरत जोश में आई और उन्होंने ये जुमला कहा, कोई गलत काम नहीं किया था उन लोगों ने। तुमने जो उनको तंबीह की इन हजरात को, ये तंबीह करके तुमने उनको नाराज किया। और फिर क्या कहा फरमाया हुजूर ने, अगर अबू बकर तुमने उनको नाराज किया है तो आपने अपने रब को नाराज किया है। देखा अबू बकर, इन लोगों को जो तुमने नाराज किया तो किसको? अल्लाह को नाराज किया है। सुभान अल्लाह। बाज़ी रिवायत में कि अबू बकर अगर आपने इनको ईजा पहुंचाई तो आपने रब्बुल अर्श को ईजा पहुंचाई है। कितना बड़ा जुमला हुजूर ने इरशाद फरमाया। तो हजरत अबू बकर वो तो सब सीधे लोग थे, फअताहुम फौरन उन हजरत के पास पहुंचे, हजरत सलमान हजरत बिलाल जहां थे फौरन पहुंचे। हजरत तो कांप गए और फौरन गए। फकाल या इख्वताहु, जाकर मोहब्बत से कहने लगे ए मेरे लाडले प्यारे भाइयो, अगजब तुकुम, मैंने तुमको नाराज कर दिया। भाइयो माफी मांगने आया हूं, मैंने तुमको नाराज कर दिया, मुझे ऐसा जुमला तुमको नहीं कहना चाहिए था। कालूला, तो लोग कहने लगे अबू बकर हम आपसे नाराज नहीं हुए हैं, आप हमारे बड़े हुजूर के लाडले, हम कहां आपसे नाराज होंगे। यकफिरुल्लाहु लका या अखी, तीनों ने बारी बारी यूं कहा कि अल्लाह ताला आपकी मगफिरत कर देवे ए हमारे भाई अबू बकर। तीनों ने ये जुमला कहा कि हमारे भाई अबू बकर अल्लाह ताला आपकी मगफिरत कर देवे, अगर कुछ आपने हमको कहा और नामुनासिब कहा तो अल्लाह आपकी मगफिरत फरमा देवे। देखो हजरत अबू बकर का जज्बा भी देखो, फौरन माफी मांगने गए। हालांकि ये सब इनके सामने छोटे हैं दर्जे के एतबार से, हजरत अबू बकर दर्जे के एतबार से बहुत बड़े हैं, लेकिन फौरन गए उनकी खिदमत के अंदर। इससे ये बात मालूम हुई कि अल्लाह के महबूब बंदों के मुकाबले में दीन के दुश्मन की रियायत के मुर्तकिब हुए थे। हजरत अबू बकर का जुमला क्या था जो उन्होंने इन लोगों को कहा, वो जुमले का हासिल क्या था? अल्लाह के महबूब बंदे कौन? ये हजरत सलमान हजरत बिलाल वगैरह, ये अल्लाह के महबूब बंदे, उनके मुकाबले में अबू सुफियान जो उस वक्त दीन के दुश्मन थे कट्टर काफिर थे, उनकी रियायत के मुर्तकिब हुए। उन्होंने अबू सुफियान की रियायत की इन तीनों हजरात के मुकाबले में, ये गलती हो गई, इसलिए फौरन जाकर के जो है इन्होंने माफी मांगी। دوسری بات, یہ تینوں صحابہ حضرت سلمان, حضرت بلال, حضرت صہیب, ان کے اوپر غلامی کی نسبت لگ چکی تھی, یعنی پہلے غلام تھے بعد میں آزاد ہوئے تھے. اور اس زمانے میں عربوں کا معاملہ کیا تھا کہ جو پہلے غلام ہو بعد میں آزاد ہو گیا یا غلام ہی ہے تو اس کو وہ لوگ بہت پست اور نیچا سمجھتے تھے. جیسے کہ آج بھی جو کسی کے یہاں نوکر رہ چکا ہو پھر آگے تو لوگ اس کو ہمیشہ نیچا ہی سمجھیں گے, چاہے وہ نوکر کسی اونچے درجے پر بھی پہنچ گیا ہو تو بھی لوگ اس کو کیا سمجھیں گے, نیچا ہی سمجھیں گے. تو عرب کے اندر غلاموں کو لوگ ہمیشہ آزادی کے بعد بھی پست اور نیچا ہی تصور کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری, ان کی دل جوئی کا بڑا خیال فرمایا, اور خیال فرما کر کے ان کا مقام بلند ہو, ایسے جملے حضور نے ارشاد فرمائے. جی.
وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهل الايمان حب الانصار واهل النفاق بغض الانصار. متفق عليه.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایمان کی ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار سے دشمنی اور عداوت ہے. دیکھو ایک بات سمجھو, اصل تو ان کا نام اوس اور خزرج ہے, یہ دونوں یمن کے رہنے والے سگے بھائی تھے, ہجرت کر کے یمن سے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے, وہ سبا اور سیل عریم کے زمانے کے اندر, اور پھر یہاں ان کی نسل چلی تو دونوں کی نسل ایک قبیلے اوس دوسرا قبیلے خزرج کہلایا. ان کا نام انصار کب سے بنا؟ جب سے انہوں نے نبی کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کی, خدمت کی, تب سے ان کا نام اوس اور خزرج والا کینسل اور ان کا نام بن گیا کون سا؟ انصار والا نام بن گیا. تو یہ نام کی وجہ حضور اور صحابہ کا اکرا. حالانکہ اسلام سے پہلے تقریباً 120 سال سے ان کے درمیان میں جنگ چل رہی تھی, ہے نا آیت قرآن کے اندر, لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم, کہ ساری زمین کی دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے درمیان جوڑ ناممکن تھا, ولکن اللہ الف بینہم, ایمان اور حضور کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور نام ان کا انصار بن گیا. اب یہ انصار کا لقب صرف اوس اور خزرت کے ساتھ خاص نہیں, ان کی اولاد, اولاد در اولاد, ان کے غلام, ان کی باندیاں, ان کے آزاد شدہ, سب کے لیے انصار کا لقب ہو گیا. اب یہ لقب بنا ہے ایمان, حضور, صحابہ کی محبت کی برکت سے, اکرام کی برکت سے. اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جو آدمی ان سے محبت کرے گا تو یہ ایمان کی نشانی ہے, اور ان سے نفرت کرے گا تو یہ نفاق کی علامت ہے. اس لیے کہ جو انصاریوں سے محبت کرے گا وہ حقیقت کے اندر اس زمانے میں کیسا تھا, مکہ والے حضور کے دشمن, مہاجرین حضور, مکہ کے کافر مہاجرین صحابہ کے دشمن, برابر. اب جو بھی حضور کو پناہ دے وے ان کے ساتھ ان کی دشمنی, تو حضور کی محبت کا مطلب مکہ اور دوسرے عربوں سے دشمنی مول لینا, مہاجرین کو پناہ دینا یعنی مکہ والوں سے دشمنی مول لینا. تو ان انصاریوں نے مکہ والوں کی اور دوسرے بہت سے عربوں کی دشمنی مول لے کر کے بھی حضور اور صحابہ کا اکرام کیا اور ان کو مدینہ میں ٹھہرایا. اسی لیے جو ہے یوں فرمایا گیا کہ جو بھی ان سے محبت کرے گا یہ علامت ایمان ہے. اور امت کو ڈرایا گیا کہ انصار سے دشمنی مت رکھنا بلکہ ان کے ساتھ محبت کرنا, اس کی ترغیب دی گئی. چلو, ایسے ایک انصاری قبیلہ بھی ہے باقاعدہ, تو بعض جگہوں کے اوپر انصاری اٹک سرنیم بھی ہے باقاعدہ. جی.
وعن البراء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الانصار لا يحبهم الا بغض ولا يبغضهم الا منافقون فمن احب الله احبه الله ومن بغضهم بغض الله. اتفق عليه.
حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ انصاریوں سے مومن کامل ہی محبت رکھے گا, یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ انصار سے محبت رکھے گا. یہاں انصار کی محبت کو مومنین میں جو حسر کیا گیا اس کی وجہ سے یہ علامت ایمان بن گیا, اور انصاریوں سے منافق ہی بغض رکھے گا. جو آدمی انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت رکھیں گے, اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھیں گے. جی.
وعن انس رضی اللہ عنہ قال ان الناس من الانصار خر من حنا فاضطروا على رسوله من اموال هوازن ما افا فطبق يعطي رجالا من قريش المئه من الابل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ملعونا وسيوفنا تقطر من دمائهم فحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال دين فارسل الى الانصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدعوا أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم
بلغني
عنكم فقال فقهاؤهم أما دور أين يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديث أسنانهم قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعو الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث يعد بكفر أتألفهم أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. متفق عليه.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, یہ جو واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ غزوہ طائف کے موقع کا واقعہ ہے, غزوہ حنین کے موقع کا واقعہ ہے. بہت بڑی مقدار کے اندر غنیمت حاصل ہوئی, 6,000 تو قیدی تھے اور 24,000 اونٹ غنیمت میں تھے, 4,000 اوکیاں چاندی تھی, 40,000 سے زیادہ بکریاں تھیں. بعض کہتے ہیں کہ بکریاں تو اتنی تھی کہ گنی نہیں جا سکی, اتنی بکریاں تھیں. اب حضور نے مقام جعرانہ میں غنیمت کا مال تقسیم کرنا شروع کیا. ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر نئے ایمان لائے تھے, تو حضور نے ان کی تالیف قلب کے لیے کچھ زیادہ دیا تاکہ وہ ایمان پر جم جائے. ابو سفیان نے اپنے بیٹے حضرت معاویہ کے لیے کہا تو حضور نے ایکسٹرا 100 اونٹ دیے. پہلے تو ابو سفیان کو حضور نے اونٹ دیے زیادہ, پھر ان کے عرض کرنے پر ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایکسٹرا 100 اونٹ دیے. ابو سفیان چونکہ بڑے ہوشیار آدمی تھے تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی عرض کیا, حضور نے ان کو بھی 100 ایکسٹرا اونٹ دلوائے. یعنی ایک تو سب کے حصے میں جو آتا ہے اس سے زائد 100 اونٹ سب کو دلوائے تینوں باپ بیٹے کو, اور 40 اوقیہ چاندی بھی حضور نے دلوائی مزید ان کو, گویا کہ ان کے دل کو جمانے کے لیے حضور نے ان کے ساتھ خصوصی سلوک کیا, خصوصی احسان کیا. تو اس پر کچھ لوگوں کو اشکال ہوا. کیا اشکال ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے شکوا کیا, قالو کے معنی شکوا, جبکہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا قبیلے حوازن کے مالوں میں سے جو اللہ نے دیا. یعنی اصل تو وہ کیا تھا، ما عفا اللہ علی رسولہ، پڑھو آگے، ہاں، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر جنگ کے تم کو اتنی بڑی مقدار کے اندر مال غنیمت عطا فرمایا، حضور اپنے اختیار سے تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا اختیار تھا، تو حضور دے رہے ہیں قریش کے کچھ لوگوں کو 100 اونٹ، یہ وہی حضرت ابی سفیان اور ان کی اولاد کو کچھ 100 اونٹ ایکسٹرا ایکسٹرا حضور نے ارشاد فرما عطا فرمائے، فقالو، تو کچھ انصاری لوگ کہنے لگے، اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرے، قریش کو کچھ دے رہے ہیں اور ہم کو چھوڑ رہے ہیں، قریش کو دے رہے ہیں اور ہم کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی ہم کو مزید نہیں مل رہا ہے، قریش اپنے خاندان کے لوگوں کو حضور عنایت فرماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یعنی فتح مکہ کے اوپر جو ایمان لائے جن کو طلقاء کہا گیا، طلقاء وہ نو مسلم تازے تازے، تو کہا ہم کو 100 سے کم اونٹ مل رہے ہیں اور ان کو 100 کے اوپر مل رہے ہیں، وَسُيُوفُنَا تَقْتُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، اور ہماری تلواریں ان کے خونوں کو ٹپک رہی ہے، یعنی یہ مکہ والوں سے دین کے دشمنوں سے جو ہم نے جنگ کی اور اس جنگ کے نتیجے میں ہماری تلواروں پر سے تو ابھی خون پوچھا بھی نہیں، ہم نے صاف بھی نہیں کیا، یعنی ابھی تو ہم نے ان سے جنگ کی، یہ ابھی تو ایمان لائے، آج کل کے محنت ہم نے کی، اور حضور جو ہے ان کو زیادہ دے رہے ہیں، ان کو زیادہ عنایت کر رہے ہیں، یہ جملہ بعض انصار کی زبان سے نکل گیا۔ اب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بیان کی گئی، فحدیثا، حضور کو بات پہنچا دی گئی کہ حضور یہ بعض حضرات کچھ ایسا بولے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، بات کو زیادہ گھٹنے نہیں دیتے تھے، فوراً صفایا، جمع کرو، فوراً صفائی کرو بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بیان کی گئی، تو حضور نے انصار کو بلوا بھیجا، سب انصاریوں کو بلاؤ، اور حضور نے ان کو چمڑے کے ایک خیمے کے اندر جمع فرمایا، اور انصاریوں کے ساتھ کسی بھی گہرے انصاری کو نہیں بلایا، صرف انصار کو حضور نے جمع فرمایا، اونلی انصار کو انٹری، اور کوئی آئے گا نہیں، ایک چمڑے کے خیمے کے اندر، فلم مجتمعو، معلوم ہو کہ اس طرح خصوصی جوڑ ثابت ہے، صرف انصار کا جوڑ ہو جائے، مہاجرین کا جوڑ ہو جائے، رکشے والوں کا ہو جائے، کھٹکیوں کا ہو جائے، اس طرح کے خصوصی جوڑ جائز ہے، فلم مجتمعو جاہم، پھر جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا، ما حدیث بلغنی عنکم، کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھ کو پہنچی، مجھے جو بات سننے کو ملی، کیا بات ہے کہ تم کو اشکال ہے میری تقسیم پر، اب انصار کے جو اکابرین تھے، فقال فقہاؤہم، انصار کے اکابرین سمجھدار عقل مند لوگ کہنے لگے، حضور ہمارے اندر جو زورائی لوگ ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، یعنی ہمارے اندر جو سمجھدار لوگوں کا طبقہ ہے، ذمہ دار قسم کے لوگ، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے، حضور معاملے کی وضاحت کر دی، جو کچھ ہوا ہے وہ کن کی طرف سے ہوا ہے، نئے نوجوان لوگوں کی طرف سے، حدیثۃ اسنانہم، جن کی ابھی نئی جوانی کی عمر ہے، اور نئے جو ایمان میں داخل ہوئے تر و تازہ، جن کو ابھی آپ کی زیادہ صحبت نہیں ملی، ان لوگوں نے اس طرح کے جملے کہے ہیں، اور وہ جملے بھی نقل کر دیے، کیا کہ انہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرے، قریش کو دیتے ہیں اور انصار کو چھوڑتے ہیں، اور ہماری تلواریں ان قریشیوں کے خون کو ٹپکا رہی ہے، ہماری تلواریں ان قریشیوں کے خون کو ٹپک رہی ہے ابھی تو, یعنی ابھی تو ہم نے ان قریشیوں سے جنگ کی. یہ آج کل کے مسلمان اور حضور ان کو زیادہ دے رہے ہیں اور ہم کو حضور کم دے رہے ہیں, کہ ہمارے میں سے کچھ نوجوان لوگوں نے ایسے جملے کہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاملے کی وضاحت کہ میں نے ان میں سے چند لوگوں کو دیا ہے جو ابھی تھوڑے زمانے سے پہلے تک کافر تھے, چند وقت پہلے وہ لوگ کافر تھے, میں نے ان کو دیا اتألفهم تاکہ میں ان کو اسلام پر جمع دوں, ان کی تالیف قلب کر دوں. والمؤلفتی قلوبهم, وہ تو زکوٰۃ تک کی اجازت ہے, دیکھا میں نے ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو دیا ہے. اما تردون, پھر حضور نے بڑا جملہ ارشاد فرمایا جس نے انصار کے دلوں کو ہلا دیا. اما تردون, کیا تم لوگ اس بات پر راضی ہو کہ لوگ تو مال لے کر کے جاوے, یعنی لوگ غنیمت کا مال لے کر کے جاوے, اور تم انصاری لوگ اپنے گھروں کی طرف اپنے کجاؤں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاؤ. سب مال کے لے کر جائیں گے اور تم اللہ کے نبی کو لے کر کے جاؤ گے. تو سارے انصار بایک زبان کہنے لگے ہاں اے اللہ کے رسول ہم راضی ہے, اے اللہ کے رسول ہم راضی ہے, ہم کو تو آپ چاہیے, ہم کو مال دولت نہیں چاہیے. یہ ہے انصار کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم ولل جوہال مالو فعن المال یفنی عن قریب وعن العلم باقی لا یزال. تمہاری عمر کے بہت سے چھوکرے کوئی موبائل کا دھندا کر کے روز کے 1,500, 2,000, 5,000 پاڑ لیتا ہوگا روزانہ, کوئی میلے میں کھڑے رہ کر کے جو ہے ٹو ویلر کا دھندا کر کے پیسے کما لیتا ہوگا, کوئی ٹیلرنگ کر کے پیسے کما لیتا ہوگا. تو کبھی شیطان ہے, نفس ہے, دل میں سے آواز نکلتی ہے چلو نہیں اپنے بھی کماوے. یہ کیا اپنے جو ہے 5-50 روپے جو ابا نانا مامو دے اس پر جینے کا, اپنے بھی کماوے. یہ کیا مدرسے کی دال روٹی کھانے کی, کڑی کھچڑی کھانے کی, اپنے بھی کماوے تو اپنے بھی لذیذ لذیذ آئٹم کھاوے نے, تو اس وقت یہ شعر گنگنا لینے کا. ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم ولل جو حال مالو فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال. چلو.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, ولو سلك الناس واديا ما سلكت الأنصار واديا, أو شعبا ما سلكت وادي الأنصار وشعبا, الأنصار شعارا والناس كتابا وسنة, وما بعدي أثرة فاسبا حتى ترقوني عن الحوض. رواه البخاري رحمه الله.
حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ جانشین امام اہل سنت, ایک مرتبہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب کے گھر پر بیٹھ کر سنا رہے تھے کہ حضرت کے قریبی لوگوں میں سے ایک نوجوان مولوی صاحب وہ کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار شروع کروں, یہ کاروبار شروع کروں. تو ان کو سمجھانے کے لیے مولانا نے ایک عجیب جملہ کہا کہ بیٹا لکھ پتی بن جانا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے, کروڑ پتی بن جانا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے, کروڑ پتی اور لکھ پتی لوگ تمہاری جوتیاں سیدھی کریں یہ کمال ہے. اس قابل بن جاؤ کہ کروڑ پتی اور لکھ پتی لوگ تمہاری جوتی سیدھی کریں, یہ ہے کمال کی چیز. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ نفد العرب پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھی نفد العرب؟ اس میں حضرت امام ابو یوسف کی والدہ کا قصہ کسی اور کتاب میں بھی نہیں پڑھا. جب امام صاحب کے پاس وہ پڑھنے کے لیے گئے تو ان کی والدہ بہت ناراض ہوتی تھی کہ یہ کہاں مولوی کے ہاتھ لگ گیا, یہ پڑھنے پڑھانے پر چلا گیا, کچھ کاروبار کرے, کما کے لا کے مجھے بھی دے وے, ماں کے خیال کے ماں کو بھی کچھ دے وے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس کی ماں کو کہا تھا کہ وہ پستے کے تیل کے اندر فالودہ کھائے گا وہ چیز میں تیرے بچے کو سکھا رہا ہوں, پستے کے تیل میں फालूदा खावे वो चीज में तेरे बच्चे को सिखा रहा हूँ। तो उसकी माँ भी, उनकी माँ भी हैरान रह गए। उस जमाने का ये आला तरीन खाना समझा जाता था जो खुलफा और उमरा और बादशाह लोग खाया करते थे, इतनी आला तरीन वो गीजा होती थी। तो वो बुढ़िया ने भी सोचा कि अबू हनीफा पता नहीं क्या कह रहे हैं, यहाँ सूखी रोटी के फांफे पड़े और पिस्ते के तेल में फालूदा मेरे बच्चे को कहाँ मिलेगा। तो कहा फिर जब काजियुल कुजात बने बगदाद के और खलीफा ने एक दिन जुमा में हजरत की दावत की, इमाम बुहताज मेरे साथ खाना खा लीजिए, कभी कभी ये खाना बनता है जो आज बना हुआ है, वही पिस्ते के तेल में फालूदा तैयार हुआ है। तो जब हजरत इमाम यूसुफ खाने के लिए दस्तरखान पर पहुंच गए कि काश कि आज मेरी माँ जिंदा होती और अपने बेटे की इज्जत का मकाम देखती, कि उस बुढ़िया को अबू हनीफा का वो जुमला उस दिन बराबर समझ में नहीं आया था मेरे उस्ताद का। आज देखो अल्लाह ने इसके बेटे को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। का ये इल्म ही तो बरकत है कि खलीफा वक्त बुला करके शाही दस्तरखान पर एजाज और इकराम से बिठावे, वरना अबू यूसुफ की क्या हैसियत थी। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिजरत न होती तो मैं अंसारियों में का एक फर्द होता। अगर हिजरत करके मैं न आया होता तो मैं भी अंसार का एक फर्द होता। ये अंसार की हौसला अफजाई हुजूर ने फरमाई। इसमें एक बात ये बयान फरमा दी कि तब्दीली नसब हराम है, यानी अगर नसब तब्दील हो सकता होता तो मैं भी अपना नसब अंसारी बना डालता, लेकिन चूंकि तब्दीली नसब ममनू है और मैं तो हूं मक्का का कुरैशी वही रहूंगा, मैं मदीना का अंसारी नसब के एतबार से बन सकता नहीं हूं। दूसरी बात उसमें क्या आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब अतहर सबसे आला व अरफा है। हुजूर का नसब अतहर सबसे आला और अतहर, यानी अंसार होना फजीलत की चीज, लेकिन हुजूर का नसब वो उससे भी आली मकाम की चीज। वलौ सलकन्नासु वादियन, अगर लोग एक वादी के अंदर चलेंगे पहाड़ी रास्ता और अंसार दूसरी वादी में चलेंगे, औशियाबन या पहाड़ के अंदर के रास्ते, यानी लोग एक वादी पर चलते हो एक पहाड़ी रास्ते पर चलते हो और अंसार दूसरे रास्ते पर चलते हो, तो मैं अंसारियों की वादी और अंसारियों के शियाब में चलूंगा, यानी जहां अंसार चलेंगे मैं वहां चलूंगा। दूसरे लोग दूसरी वादी में दूसरे शियाब में चलते होंगे लेकिन मैं अंसार वाले रास्ते पर चलूंगा। ये हुजूर ने अंसारों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। फिर फरमाया, अल अंसारु शियारुन वन नासु दिसारुन। शियार गंजी को कहते, बनियान, यानी कि जो कपड़ा बदन से चिपका हुआ रहता है वो है शियार, और दिसार कहा जाता है ऊपर वाला कपड़ा। हुजूर ने क्या फरमाया कि अंसार तो शियार है, यानी वो मेरे साथ लगे लिपटे जुड़े हुए लोग हैं, और जो है दूसरे लोग दिसार है, यानी ऊपर का कपड़ा है। अंसार मेरे बदन का वो कपड़ा है जो बदन से चिपका हुआ हो। ये कमाले इत्तिसाल को हुजूर ने फरमाया, और बाकी लोग ऊपर का कपड़ा है। गोया अंसार को हुजूर के साथ जो कमाले इत्तिसाल था उसकी हुजूर ने इस हदीस में दिसार से शियार से तशबीह दी। अब ये जो जुमला हुजूर ने इरशाद फरमाया उसके मुतालिक एक बात तो ये है कि मुहाजिरीन को मुमताज और अलग थलग करने वाली अगर कोई बात थी तो वो मक्का से मदीना हिजरत थी। मुहाजिरीन का इम्तियाज, मक्का से मदीना हिजरत। दूसरी बात, अंसारी लोग अगर अपनी वतनी निस्बत को तरजीह देते तो सारी दुनिया में उनका नाम क्या होना चाहिए था? मदनी होना चाहिए था। अंसार का मारूफ नाम क्या होना चाहिए? مدینہ، چونکہ وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں. تو اگر انصار اپنی وطنی نسبت کو ترجیح دیتے تو نام کیا ہونا چاہیے؟ مدنی. لیکن ان کا نام کیا مشہور ہوا؟ انصار. اور یہ انصار والی نسبت ایمانی نسبت ہے کہ انہوں نے ایمان کو، حضور کو، صحابہ کو جو پناہ دی، اس نسبت پر ان کا لقب کیا بنا؟ انصار. تو انہوں نے ترجیح جو دی ہے، وطنی نسبت کو ترجیح نہیں دی، بلکہ کون سی نسبت کو ترجیح دی؟ ایمانی نصرت کو ترجیح دی. اسی لیے ان حضرات کا اکرام ہونا چاہیے. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی تواضع کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو اکرام انصار پر ابھارا، لوگوں کو اکرام انصار پر ابھارا. یعنی میں جو ہے ان انصاریوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہوں کہ میں انصار کے ساتھ چلوں گا، انصار میرے جو ہے بدن کے کپڑے کی طرح ہے جو بدن سے لگا ہوا ہوتا ہے. اس میں حضور نے تواضع کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ میں انصار کا اکرام کرتا ہوں، تم بھی انصار کا اکرام کرو. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ خلافت کو بھی حضور نے حل فرما دیا کہ قریش نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوں گے، اسی لیے آئندہ جب بھی مسئلہ خلافت کا موقع آئے گا تو اس وقت قریش مقدم ہوں گے اور وہ آگے رہیں گے. اس کی طرف بھی اس کے اندر اشارہ فرما دیا. گویا کہ ہجرت ایک بہت بڑا فضیلت والا معزز لقب اور اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن مہاجرین کا رتبہ بھی بڑا اونچا ہے، انصار کا رتبہ بھی بڑا اونچا ہے. مہاجرین اپنے وطن کو، مال کو، اہل کو، اولاد کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے چھوڑ کر کے آئے، یہ ان کی کامل فضیلت. لیکن دوسری طرف انصاریوں نے جو ایثار اور قربانی دی، یہ بھی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور ہجرت کے بعد اگر کوئی فضیلت کا مقام ہے تو وہ نصرت والا فضیلت کا مقام ہے. اور دیکھیے، مہاجرین نہ آتے تو انصار انصار تھوڑے بنتے، انصار بنے کب؟ جب مہاجرین آئے تب. اسی لیے مہاجرین کو مرتبے کے اعتبار سے فضیلت، اور مہاجرین کو پناہ دے کر انصار انصار کے مقام کے اوپر پہنچ گئے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم سترون بعدی اثرتن، اے انصاریو تم میرے دنیا سے جانے کے بعد کچھ دیکھو گے. اثرتن کے معنی تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا جانا، یؤثرون سے ہے اثرتن، کہ تم دیکھو گے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. یعنی حکومت کے معاملے میں، امارت کے معاملے کے اندر لوگوں کو تمہارے اوپر ترجیح دی جائے گی بلا استحقاق. انصاریوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مسئلے امارت، مسئلے خلافت سامنے آئے گا تو دوسروں کو تمہارے اوپر ترجیح دی جائے گی. حضور نے پیشین گوئی کی، فَصْبِرُوا، جب دوسروں کو ترجیح دی جائے تو تم صبر کر کے رہنا، فتنہ کھڑا مت کرنا، اس آزمائش کے اندر تم جم کے رہنا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم میری ملاقات کر لو. یہ حضور نے انصار کو تاکید فرما دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت ہے، کمال محبت ہے انصار کے ساتھ، کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر کر کے رہنا، اپنی امارت اور خلافت کے لیے جھگڑے کھڑے مت کرنا، حوض کوثر پر اپنے ملیں گے اور وہاں پر تمہارے اس صبر کا جو ہے میں تمہارا اکرام کروں گا. کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ انصار حضرت معاویہ کے پاس آئے شکایت لے کر کے کہ بھائی فلاں فلاں معاملے میں فلاں فلاں مہاجرین کو ترجیح دی گئی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ حضور نے تم کو ایسے موقع کے اوپر کیا ارشاد فرمایا؟ تو کہا صبر کا. تو کہ بس جو حضور نے حکم دیا تھا اس پر عمل کرو, صبر سے کام لو تم لوگ, اور جو ہے اس مسئلے کو تم زیادہ بڑا اہم مت بناؤ. یہاں تک کہ سقیفہ بنو سائدہ کے اندر بھی جو اول مرحلے میں مسئلہ کھڑا ہوا تھا, تب وہاں سے رائے کیوں آئی تھی, منا امیر و منکم امیر, کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ایک امیر انصار میں سے, پھر وہ بات ہی دب گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسی حکمت سے کام لیا کہ بس ایک امیر کے اوپر امت کا اتفاق ہو گیا. جی, معلوم ہوا کہ بہت سے لوگوں کو نصرت اور مدد کے باوجود عہدے کے معاملے میں کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, نصرت اور مدد کے باوجود عہدے کے معاملے میں کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. فاصبروا, صبر کر کے تم رہو. چلو.
وعنه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن القى السلاح فهو امن. فقال في الانصار اما الرجل فقد اخذته رافه من اشغتي ورافه في قيدي ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم اما الرجل فقد اخذته رافه من اشغتي ورافه في قيدي كلا اني عبد الله ورسوله هاجرت الى الله واليكما محيا محياكم ومماتي ومماتكم. قالوا والله ما قلنا الا ظنا بالله ورسوله. قال فان الله
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فتح مکہ کے دن, اسی وقت پر ابو سفیان تازے تازے ایمان لائے. تو چچا عباس نے حضور کے ایک بہت اچھی حکمت کی بات کہی. حضور نے کیا کہا کہ حضور یہ ابو سفیان ہے نا, عزت اور بڑائی کو چاہنے والے لوگوں میں سے ہے. بہت سے لوگوں کی فطرت ہی ایسی تھی, عزت چاہت نام بڑا عہدہ پرمکھ پد کا, اس کے بعض لوگ خواہاں ہوتے ہیں. تو چچا عباس ابو سفیان کے پکے دوست تو ان کی فطرت کو سمجھتے تھے. تو کہا حضور یہ جو ہے نا عزت اور مرتبے کے بڑائی کے خواہاں ہے, تو ان کی عزت نے مرتبہ لوگوں کے سامنے ڈکلیئر ہوئے ایسا کچھ آپ کر دو. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے ایسا کر لیتے ہیں. تو حضور نے فتح مکہ کے موقع پر جو امن کے اعلانات کیے اس میں ایک اعلان یہ کروایا, من دخل دار ابو سفیان فہو آمن, جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو امن دیا جاتا ہے, یعنی اس کی جان ماری نہیں جائے گی, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. فتح مکہ کے دن مختلف امن کا اعلان ہوا, اسی لیے کہ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح ہوا, تو اب ظاہر بات ہے کہ قتل عام کا خدشہ تھا لوگوں کو. تو کہا کہ مختلف امن حضور نے دیے, اس میں جو بھی ابو سفیان کے گھر میں جاوے کوئی اس کو چھیڑے نہیں, ہماری طرف سے امن ہے, ہماری طرف سے اس کو کوئی قتل نہیں کیا جائے گا. اس سے ابو سفیان کی عزت لوگوں میں بڑھ گئی کہ ہمارے لیڈر کی تو ایمان لانے کے بعد بھی عزت ہے. یوں اس طریقے سے بعض حضرات نے اس کے پیچھے ایک اور راز کی بات لکھی ہے کہ جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاطعہ کیا تھا مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے, اس زمانے میں ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت کے لیے اپنے گھر میں پناہ دی تھی خاندانی رشتے کی بنیاد پر. تو اہل مکہ نے جب مقاطعہ کیا تھا تو ابو سفیان نے کچھ وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر جو ہے پناہ دی تھی, بس حضور نے اس کی تلافی فرمائی. حضور نے اس کی تلافی فرمائی. حضور کیا اس کا بڑا اہتمام تھا, حل جزاء الاحسانی الا الاحسان. پھر ومن القى السلاح فهو آمن, جو ہتھیار ڈال دیوے وہ بھی امن میں ہے, یعنی جو لڑنے نہ آوے ہم اس سے نہیں لڑیں گے. یہ بھی حضور نے فتح مکہ کے دن مکہ میں عام اعلان کرا دیا. ابو سفیان جو ہے جنگ فوراً جو ہے شامل ہوئے فتح مکہ کے بعد طائف کی جنگ میں, اور طائف کی جنگ کے اندر ان کی ایک آنکھ چلی گئی, پھر یرموک کی جنگ میں ان کی دوسری آنکھ چلی گئی, اور سن 34 ہجری کے اندر مدینۃ المنورہ میں ان کی وفات ہوئی. فقالت الانصار, اب کیا ہوا کہ ابو سفیان مکہ کے بڑے لیڈر ہجرت سے لے کر سن 8 ہجری تک حضور کی برابر دشمنی کی, مکہ والوں نے جو دشمنی کی اس میں ابو سفیان کی لیڈرشپ, اور برابر دشمنی لڑائی جنگ میں کوئی کمی نہیں کی, اور ابھی ایمان لائے اور ابھی حضور نے ان کو اتنی اونچی عزت دے دی کہ جو بھی ابو سفیان کے مکان میں آ جاوے اس کے لیے امن ہے. تو اس پر کیا ہوا, فقالت الانصار, بعض انصار کہنے لگے, بس یعنی ان لوگوں کو یہ چیز ذرا ناگوار گزری, یہ ابو سفیان آج تک کا اپنا کٹر دشمن ابھی ابھی ایمان لایا اور حضور اس کو جو ہے اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں, یہ تھوڑا انصار کو دل میں لگا, ذرا اچھا نہیں لگا ان کو. کیا کہنے لگے, امر رجل, الرجل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فقط اخذته رأفة بعشيرته, ان کو ان کے خاندان سے شفقت اور محبت نے پکڑ لیا ہے, یعنی اپنا ابو سفیان اور مکہ والے ہم وطن ہم خاندان, کیا اتنے سال سے مکہ والوں کی محبت تو تھی نہیں, اب مکہ فتح ہوا تو ان کو اپنے خاندان کی محبت جوش مار رہی ہے, اپنے وطن والوں کی محبت جوش مار رہی ہے, یعنی عام طور پر دین کے دشمنوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے, اور یہاں مکہ والوں کے ساتھ اس قدر لطف اور مہربانی کا سلوک کیا جا رہا ہے. وہ حضرت سعد نے تو اعلان بھی کیا تھا نا, الیوم یوم الملحمہ, کہ آج بدلے کا دن ہے بدلہ لیں گے, پھر اس نے فرمایا نہیں بھائی نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو مہربانی اور رحم و کرم کا دن ہے. تو ان لوگوں کے کہنے کا خلاصہ کیا کہ ایک طرف تو دین کے دشمنوں کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں, اور جب اپنے وطن والوں کی بات آئی اپنے خاندان کی بات آئی تو ان کے ساتھ یہ بڑی نرمی کا سلوک کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا سیداروں کے اندر بھی, دیکھو نا گاؤں گاؤں والوں کے ساتھ تو کیسا سلوک ہے ان کا, اور یہ باہر گاؤں والوں کا داخلہ ہی نہیں دیتے, گاؤں والوں کو داخلہ دیتے ہی رہتے ہیں. والصلاة القائمة سيدنا محمد بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. وباسو مقام محمود الذي وعدت ورزقنا شفاعت يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ جو جملہ کہا تھا یہ انصار میں سے کچھ نوجوان نئے ایمان لانے والے لوگوں نے کہا تھا, اور ان کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ انسان اپنے اہل وطن اور اہل خاندان کی طرف زیادہ مائل ہوا کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوتے ہی گویا اپنے خاندان والے اپنے ہم وطن کی طرف کیسے شفقت نرمی کا اور میلان کا سلوک فرما رہے ہیں. وَرَقْبَةٌ فِي قَرِيَتِهِ, اور اپنی بستی والوں کے ساتھ اپنے گاؤں والوں کے ساتھ مروت کا کیسا معاملہ کر رہے ہیں. فوراً وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. اللہ نے اطلاع دے دی کہ یہ قریش کے کچھ نئے نئے ایمان لانے والے, ارے انصار کے کچھ نئے نئے ایمان لانے والے لوگوں نے ایسا جملہ کہا ہے, حضور کو اطلاع دی. قال قل تم اما الرجل فقد اخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته, کہ تم نے ایسا جملہ کہا نا, مجھے وہی سے اطلاع آ گئی کہ اس شخص کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان کی شفقت نے اور اپنی بستی والوں کی رغبت اور مروبوت نے پکڑ لیا, یعنی اپنی بستی والوں کے ساتھ محبت نرمی شفقت کا برتاؤ کر رہے ہیں, ایسا تم لوگوں نے بولا نا. تو حضور نے اس کا تصفیہ کیا فرمایا, کلا انی عبد اللہ و رسولو, ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ میں نے بشری تقاضے سے وطن والوں سے کوئی محبت زیادہ کی, میرے خاندان والوں سے میں نے کوئی نامناسب شفقت کی, یعنی میں نے ان کی جو ہے اندھی طرف داری کی, بلا دلیل میں نے ان کی حمایت کی فیور کی, ایسا تم لوگ سمجھ رہے ہو؟ ہرگز نہیں, ہرگز میں ایسا ہے میں نے ایسا نہیں کیا. انی عبد اللہ و رسول, میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں, لہذا اللہ کا بندہ ہونا اللہ کا رسول ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں وہی کام کروں گا جو اللہ نے مجھے حکم دیا. میں وطنی محبت کے اندر خاندانی محبت کے اندر آ کر کے کوئی نامناسب کام ہرگز نہیں کروں گا, میں وہی کروں گا جس کام کے کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اس میں تسلی بھی ہو گئی اور معاملے کی وضاحت بھی ہو گئی, یعنی میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول, کیا وطن کی محبت میں, وطن والوں کی محبت میں, خاندان کی محبت میں, خاندان والوں کی محبت میں کوئی غلط حمایت کروں گا, غلط طرفداری کروں گا, غلط ان کے ساتھ شفقت کروں گا, غلط مروت کروں گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. میں جو کچھ کروں گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کے حکم سے کروں گا. پھر حضور نے مزید ان کے لیے فرمایا, ہاجر تو اللہ, میں نے اللہ کی طرف ہجرت کی, یعنی ثواب کمانے کے لیے ہجرت کی. وَإِلَيْكُمْ, اور میں نے تمہارے گھروں اور مکان اور شہر کی طرف ہجرت کی. المحیا محیاکم, میری زندگی تمہارے ساتھ. والممات مماتکم, میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ, یعنی زندگی میں بھی میں تم کو نہیں چھوڑوں گا اور مرنے کے اوپر بھی میں تم کو نہیں چھوڑوں گا.